आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ।
क्या नफाज़े इस्लाम सिर्फ शरई सजाओं का नाम है और क्या रियासत मजहब के नाम पर आईन को मुतनाजा बनाने की इजाजत देगी? ये हैं वो बीट जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही किया नारे तकबीर भी फितना। ये मैंने नहीं, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा है और ये उन लोगों के लिए है जो मजहब की आड़ में मासूम लोगों के खून से होली खेलते हैं, और ये ऐसे लोगों के हिमायतियों के लिए भी है। आज की बात करते हैं। सवाल ये है कि आज जो लोग निफाज़े शरीयत के नाम पर मुल्क के मुत्तफिका आइन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है? जो लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन हो या कुरान और सुन्नत ही आइन हो की बहस में उलझे हुए हैं, क्या उनको नतायज का अंदाजा है या नतायज को सामने रखकर ही ये सब किया जा रहा है? क्या ऐसी सूरत हाल में मुजाकरात की कोशिशों का नतीजा मजीद इंतशार के अलावा कुछ निकल सकता है? कुरान और सुन्नत की शरीयत की तशरीह और तारीफ कौन करेगा? क्या शरीयत को सिर्फ तालिबान ने समझा है? क्या 1973 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन बनाने वाले उलमा को दीन की समझ नहीं थी? और क्या अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल का काम भी तालिबान करेंगे? क्या आज आइन को गैर शरई कहकर आइन नहीं शरीयत का नारा लगाकर मुल्की निजाम की बिसात लपेटने की कोशिश की जा रही है? इस बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ अपने पैनल से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको मुजाकरात के नतीजे में किसी मुआवजे की उम्मीद है। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के रहनुमा हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। आप तालिबान की कमेटी में भी आपका नाम था लेकिन पार्टी पॉलिसी के तहत हिस्सा नहीं बन सके हैं तालिबान की मुजाकराती कमेटी का। हमें ज्वाइन किया है मजहबी रहनुमा हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन उलमा काउंसिल हैं। हमारे साथ मजहबी रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक वहदतुल मुस्लिमीन से है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। एक ब्रेक लेंगे फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी और पहले यही बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान का आईन इस्लामी नहीं है? क्या वो शरई तकाजों को, इस्लामी तकाजों को पूरा नहीं करता है? और अगर आपके ख्याल में करता है तो फिर क्या आप समझते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने ये बात क्यों की कि आईन गैर शरई है, शरई तकाजों को पूरा नहीं करता?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में जो आईन है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, अवामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन नहीं है। एक दूसरी बात ये कि उसका खब्द व खाल तो पहले और दूसरे आर्टिकल से मालूम हो जाते हैं
जी।
हाकिमियत आला अल्लाह ताला की तस्लीम की गई है
जी, बेशक।
और उसके साथ साथ इस्लाम को ममलिकती मजहब बताया गया, इसी का एक आर्टिकल है। वो जिंदगी का तरीका गुजारने के लिए इस कुरानी तालीमात को बुनियाद बताता है
जी।
और इसका आर्टिकल नंबर 227 वो ये बताता है कि तमाम कवानीन जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे और कोई एक कानून कुरान और सुन्नत के से खिलाफ नहीं होगा।
ठीक,
इन तमाम बातों को देखा जाए, 73 के हालात देखे जाए मारूजी, और उसके साथ ही ये देखा जाए कि बहुत बड़े बड़े उलमा जिनका नाम सनद के तौर पर लिया जाता है
उनके दस्तखत हैं उनके, बिल्कुल।
मौलाना मुफ्ती महमूद
जी,
मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना शाह अहमद नूरानी, अकोड़ा खड़क के मौलाना अब्दुल हक, बहुत सारे और भी नाम हो सकते हैं
जी।
इन तमाम के साइन है, मैं उन लोगों को सनद समझता हूँ, और जब ये समझता हूँ कि उनका साइन है, उनके साइन के नीचे कोई गैर शरी चीज़ तो नहीं होगी। अलबत्ता ये शिकायत है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये शिकायत अपनी जगह पर ठीक भी है कि पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा नहीं किया और उससे एक रद्द अमल तो पैदा हुआ है।
तो उन्हें अमल दरामद की शिकायत करनी चाहिए थी ना, उन्हें आईन, उन्होंने कहा आईन गैर शरई है।
अब मैं जो बात बता रहा हूँ ये है कि आईन में और शरीयत में तसादुम नहीं है, ये कोई लफ्जी निजा है। تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے جی. حقیقت کا کوئی اختلاف نہیں. اس لیے میں نے آرٹیکل تمام آرٹیکلز کو پڑھا ہے.
یہ نزاع ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟
یعنی اگر کوئی جھگڑا ہے تو وہ تعبیر کا ہے.
اچھا,
یعنی حقیقت کا کوئی جھگڑا نہیں. اور میں نے آئین کا جو مطالعہ کیا اس میں ایک شک یا ذیلی شک ایسی نہیں ہے جس میں قرآن حدیث کو روکا گیا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عمل درآمد نہیں ہے تو اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے جی. ہم نے مشورہ دیا ہے, جو شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آئین کے عین مطابق کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ہم نے ان کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس آئین کے اندر کوئی چیزیں تو ہیں, ان پر عمل درآمد کر دیا جائے
جی.
یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل, ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا کام یہی ہے
بالکل.
کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھ کر اس کی تشکیل کریں, قانون سازی جتنے بھی سفارشات ہیں اس کو اٹھا کر لے جایا جائے اور اس پر قانون سازی کر دی جائے. دو مرحلے ہو گئے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ قرآن سنت کے کون سے امور باقی رہ گئے ہیں جو نہ تو پہلے آئین کے اندر موجود تھے اور نہ اسلامی نظریاتی کونسل سفارشات پر. ان کے لیے ٹائم فریم دیا جائے اسی اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ آپ اس کو آئینی شکل دے دیں, قانونی شکل دے دیں.
جو اس کو غیر شرعی کہہ رہے ہیں وہ تو اس نظام پر یقین نہیں رکھتے.
میں عرض کر دوں, تین مرحلوں کے اندر, تین قسطوں کے اندر آپ یہ گاڑی خرید سکتے ہیں, اور تین مرحلوں کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا آئین مکمل قرآن و سنت کے مطابق ہے.
ٹھیک ہے,
ایک بات اور سمجھاتا ہوں
جی.
فلسفہ کے جتنے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں تباین, بالکل مخالف. ایک کو کہتے ہیں توافق, توافق کا معنی بالکل ایک جیسے. ایک چیز کا نام ہے تداخل, تداخل کا معنی یہ کہ کوئی چیزیں تو اندر ہیں, کوئی چیزیں ڈالنی پڑیں گی.
ٹھیک,
میں اس لیے اس لہجے میں بات کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین اسلام کا خلاف ہے, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس میں نسبت تداخل ہے. کیا معنی؟ کوئی چیزیں ہیں, کوئی چیزیں اور ڈالنی ہوگی.
ٹھیک,
ایک اور بات,
یہی آپ کا وہ فارمولا ہے جو آپ نے کہا میرے پاس فارمولا ہے جس کے تحت جو ہے وہ متنازع جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں.
یہ بھی ہو سکتے ہیں, اور میں آگے جا کر اور بھی بہت ساری اس کی تفصیل بتاؤں گا. میں ایک بار اور بتاتا ہوں کہ شریعت کے بارے میں خوف بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹھیک مطالبہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ رول ماڈل کیا ہوگا, تو ہمارے پاس سعودی عرب کا رول ماڈل بھی موجود ہے.
اچھا,
ہمارے پاس ملیشیا کا رول ماڈل بھی موجود ہے.
ٹھیک,
ہمارے پاس رول ماڈل موجود ہے ایران کا بھی موجود ہے. ہمارے پاس وہ رول ماڈل بھی موجود ہے جس کو لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر سنجیدگی سے کام کیا جائے گا نہ صرف پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس حوالے سے, بلکہ تمام وہ خطے جو مسلمان ہیں تو ان کے لیے ایک ایسا ماڈل روڈ بن جائے گا کہ وہ ان کے خطوں کے آئین بھی بنے گا اور قرآن شریف.
اس پہ ذرا ابھی مزید بات کرتے ہیں, لیکن علامہ حسن ظفر نقوی صاحب, کیا آئین پاکستان, دستور پاکستان کہیں بھی شریعت سے متصادم ہے؟ کیا آئین پاکستان کہیں بھی شرعی تقاضوں کو پورا کرنے میں کمزور نظر آتا ہے آپ کو؟ اور جن لوگوں نے جن علماء نے 73 کے آئین پر دستخط کیے تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر, آپ کو اور ہمارے معزز مفتی کفایت اللہ صاحب اور علامہ طاہر اشرفی صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. بی بی, بات اتنی سی ہے کہ میں ایک تاریخ کا ورق پلٹنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے
جی.
کہ کل میں نے ایک بہت بڑے مذہبی جماعت کے مذہبی رہنما کی تمام چینلز پہ اعلان سنا, اور وہ ببانگ دخل کہہ رہے تھے کہ شریعت کا مطالبہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے, یہ 18-19 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے, یہ ایک بہت بڑا مغالطہ میں دور کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کی بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ضیاء الحق نے ایک ریفرنڈم کرایا تھا کہ کیا آپ پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں
جی.
اور اگر اسلامی نظام چاہتے ہیں تو میں 5 سال کے لیے صدر ہوں. آج جو یہ بات کریں نا شریعت کے نفاذ کے اور ان کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر سب چاہتے, کون نہیں چاہتا, کون اس کی مخالفت کرے گا؟ بی بی آپ بھی مخالفت نہیں کریں گے, میں بھی, سب کہتے ہیں اسلامی شریعت نافذ ہونی چاہیے جی. جی لیکن یہ وہی بلیک میلنگ ہے, ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں یہ لوگ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آئے گا تو وہ طالبان کے ذریعے سے آئے گا. یہ ناممکنات میں سے ہے. لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بندوق کے بل بوتے پر ایک مسلم معاشرے کو, جہاں آج بھی دنیا کے دوسرے ملکوں سے زیادہ اچھے مسلمان رہتے ہیں, ایک دوسرے خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں. اور ایک بات اور, میں آپ صرف 2 منٹ چاہتا ہوں بی بی, پھر بے شک آپ مجھے ٹائم نہ دیجیے گا
جی.
میں ایک بات کی حمایت کرتا ہوں, تعریف کرتا ہوں ہزار اختلافات کے باوجود مولانا عبدالعزیز صاحب کی, کہ ان کے جو دل میں تھا کل انہی نے وہی کہہ دیا, ایسے آدمی کو ہونا چاہیے بالکل دو ٹوک. انہی نے جو شریعت کے نفاذ کی بات کی, لال مسجد کے سانحے کا تو سب ذکر کرتے ہیں, اس سے پہلے کے حالات کا ذکر نہیں کر سکتے, کرتے کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا تھا. امر بالمعروف کی فورسز گھوم رہی تھی ڈنڈا بردار, مارکیٹوں میں جا رہی تھی، دکانداروں کو ریاست کی دکانوں کو توڑ پھوڑ کر رہی تھی، خواتین کھڑی ہوتی تھی اور وہ عورتوں کو گھروں سے چاہے پاکستانی ہو چاہے چینی ہو جاپانی اٹھا اٹھا کے لا رہی تھی، سڑکوں پہ کھڑی ہوتی تھی امر بالمعروف۔ یہ وہ شریعت ہے کہ جو بالکل انہوں نے کھلم کھلا کل بات کی ہے، میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ جو دل میں تھا وہ کہا منافقت نہیں کی انہیں نے۔ اس شریعت کو پاکستان کے 18 کروڑ عوام، میری بہن مفتی کفایت صاحب بیٹھے ہیں، میرے عزیز محترم میرے علامہ طاہر اشرفی صاحب محترم بیٹھے ہیں، کوئی ذی شعور ذی عقل آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، نہ یہ ان پر نافذ کیا جا سکتا۔ اور یہ کتنا ظلم ہے کہ جو وکٹمائز قومیں ہیں، جو لوگوں پر ظلم ہے، ان سب کو ہٹا کے جو ایک ہی پیج کے تھے، دیکھیے مذاکرات ہوتے ہیں دو حریفوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان، دو حلیفوں کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے۔
ٹھیک ہے،
جو حکومتی کمیٹی پہلے سے ان کے پیج
علامہ صاحب مذاکرات، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، اس کی طرف ابھی آتے ہیں۔ ایک چیز اور ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ آج آئین کو جو شرعی اور غیر شرعی ہونے کی حوالے سے بحث کی جا رہی ہے، اس کے نقصانات، اس کے اثرات، اس کے مضمرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہو سکتے؟
اس کے مضمرات ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ابھی امریکی سینٹ میں ہماری تو اس پہ بحث ہی نہیں ہوتی، بلوچستان پہ جو ہو چکا ہے فیصلہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے دشمنوں کے کان بہرے، وہ بلوچ علیحدگی پسند ان کی شریعت کو مان لیں گے؟ سندھ میں جو تحریک چل رہی ہے وہ ان کی شریعت کو مان لیں گے؟ کیا چاہتے ہیں، کس کنویں میں دھکیلنا چاہتے ہیں پاکستان کو؟ وہ ایک علیحدگی کے سرے پر کھڑا ہوا ہے بلوچستان، کیا ہو رہا ہے، دنیا نے کیا طے کر لیا، اس پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا، اور ان کے سینٹ میں کس دھڑلے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس کو علیحدہ ضروری ہو گیا ہے بلوچستان کو؟ تو یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، پورے پاکستان کا کیا حشر کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا آئین جس پہ شیعہ سنی بریلوی
تمام،
دیکھیے یہ ضرور ہے کہ اس میں خامیاں بھی اس کو عمل کیا جائے۔ جنرل ضیاء الحق کس آئین کے تحت بیٹھے ہوئے تھے یہاں، کس آئین میں ترمیمیں کی انہوں نے؟ اس پر اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، جب جنرل ضیاء ہو اس کے بعد سب کچھ غلط ہو جائے گا؟ یہ بالکل عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ یہ کام ہو رہا ہے۔
علامہ صاحب ایک منٹ دیجیے، ٹھیک،
18 کروڑ
ٹھیک، علامہ طاہر اشرفی صاحب یہی بات آپ سے، لیکن پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ 73 کا آئین کس حد تک اسلامی ہے؟ کیا یہ آئین بھی قرآن و سنت کو ہی سپریم لا سمجھتا اور جانتا پڑتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، علامہ صاحب نے کہا، دیکھیے میں نے تو دین جن سے سیکھا ہے، میں دین کا ایک طالب علم ہوں، مجھے دین جنہوں نے سکھایا ہے ان کی نسبتیں انہی اکابر کے ساتھ ہیں جن کو کوئی مولانا عبدالحق کے نام سے جانتا ہے، جن کو کوئی مولانا غلام غوث ہزاروی سے جانتا کے نام سے جانتا ہے، جن کو کوئی مولانا شاہ احمد نورانی کے نام سے جانتا ہے، جن کو کوئی مولانا مفتی محمود کے نام سے جانتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اکابر آج کے کسی بھی ملا سے، آج کے کسی بھی شیخ الحدیث سے، آج کے کسی بھی جو خطیب سے زیادہ متقی تھے، زیادہ باعلم تھے، زیادہ پرہیزگار تھے اور زیادہ دین کا علم رکھتے تھے۔ اور پھر اس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، جب یہ 73 کا آئین بن رہا تھا تو مولانا سمیع الحق کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان اکابرین کی تحریروں کو جمع کرتے تھے اور ان کو لکھتے تھے جو وہ بولتے تھے۔ تو اگر یہ 73 کا آئین غیر شرعی ہوتا، 73 کا آئین غیر اسلامی ہوتا، تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بیٹھ کے مفتی کفایت اللہ صاحب یا مولانا سمیع الحق صاحب یا اس ملک کے وہ سینکڑوں علماء جو پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں۔ اور پھر میرا تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا اگر یہ آئین اور دستور جو ہے یہ غیر اسلامی ہے تو پھر یہ کمیٹی کیا ہے؟ اسی آئین کے تحت تو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اسی آئین کے تحت تو مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ
علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ ہی کی بات میں اس کا بھی جواب دے دیں، ابھی جو آپ نے بات کی کہ اگر اب آئین کو، اس آئین کو متنازع بنا دیا گیا تو یہ ملک پھر کس جانب جائے گا؟ کیا فرقہ واریت شروع نہیں ہو جائے گی؟ گو کہ ابھی بھی ہے لیکن آئین تو اجازت نہیں دیتا نا اس کی۔
دیکھیے میں گزارش کروں، میں اپنی اگر مجھے
پلیز
صرف ایک منٹ دے، میں پہلی گزارش یہ کروں کہ گزارش یہ ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے اس ملک کا، یہ آئین اسی قرآن و سنت کے نیچے ہے، اسی شریعت کے تابع ہے۔ لیکن اگر آج کوئی بات یہ کہے کہ مجھے شریعت جو ہے فلاں مسلک کی، فلاں عقیدے کی چاہیے، تو میں کہتا ہوں مجھے تو شریعت وہ چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جسے سیدنا ابوبکر صدیق نے نافذ کیا، جسے سیدنا عمر فاروق نے نافذ کیا، جسے سیدنا عثمان نے نافذ کیا، جسے حیدر کرار نے نافذ کیا۔ مجھے تو وہ نظام چاہیے کہ جس کے اندر میری بیٹی سکول پڑھنے جائے تو کوئی اس کو ڈنڈے نہ مارے، مجھے تو وہ نظام چاہیے کہ جس کے اندر مجھے یہ پتا ہو کہ میں بھوکا ہوں گا تو مجھے میرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، مجھے پہلے کھانا دیا جائے گا، مجھے وہ نظام چاہیے جہاں فیصلے کئی کئی سالوں میں نہ ہوتے ہوں، جہاں عدلیہ نہ بکتی ہو، جہاں وکیل کے لیے جو ہے پیسے وہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہو، وہ نظام مجھے چاہیے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نظام کے لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کی گردنیں کاٹے اور کہے کہ وہ نظام شریعت کے لیے کام کر رہا ہے تو میں پھر معذرت سے کہوں گا یہ وہ شریعت کی بات نہیں ہے جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔
جی جی، آپ نے مفتی کفایت اللہ صاحب علامہ طاہر شفیع صاحب کی بات سنی تو شریعت کا بھی انہوں نے بھی ذکر کیا، جو طالبان ترجمان ہیں شاید اللہ شاید ان کا بیان یہ ہے کہ ہم نفاذ شریعت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کون سی شریعت؟ وہ شریعت جس میں اللہ کا نام لینے والوں کو ذبح کیا جاتا ہو، جس میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو تباہ کیا جاتا ہو، تو کیا شریعت ان کاموں کی ان باتوں کی اجازت دیتی ہے؟
نہیں، کوئی بے گناہ جب اس کا خون بہے گا اس کو تو بہت سخت مذمت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل النفس، جو کسی ایک نفس کو قتل کرے گا تو گویا وہ تمام انسانیت کا قاتل ہوگا۔ ہمارا ہے بہت اچھی مثال اس کے لیے دی جاتی ہے کہ ایک طرف کعبہ شریف ہے اور ایک طرف ایک آدمی کا خون ہے، آپ نے دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے، اگر آپ کعبہ کو ڈھاؤ گے تو اس کا گناہ کم ہوگا اور کسی محترم کے خون کو بہاؤ گے اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ شریعت واضح ہے، وہ میری تعبیر سے اور آپ کی تعبیر سے تبدیل نہیں ہوتی، شریعت میں بے گناہوں کو نہیں مارنا چاہیے۔
ٹھیک ہے،
تھوڑی سی جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان کا مطالبہ ٹھیک ہے
شریعت کا نفاذ،
ہاں اب وہ طریقہ کیا اس پر تو بات ہو سکتی ہے۔ میں ایک گلہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ مجرمانہ غفلت نہ کرتی تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ اسی پارلیمنٹ نے نظریاتی کونسل کو پیدا کیا، اس کو آئین کا شیلٹر دیا اور آج تک اس کی ایک سفارش کو بھی نہیں مانا۔ اس کا معنی یہ کہ پارلیمنٹ نے اپنا کام نہیں کیا، وہ روزمرہ کا کام کرتی ہے اور وہ ٹی اے ڈی اے بناتی ہے اور وہ قانون سازی نہیں کرتی جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔
آپ بھی تو پارلیمنٹ میں ہیں، آپ نے کتنے قوانین دیے؟
میں وہ بتاتا ہوں، پارلیمنٹ کے اس مجرمانہ غفلت کا رد عمل ہوا ہے اور اس کا بہت خوفناک صورتحال آئی ہے اور اسلام کے نام پر ایک بدنما داغ بن گیا ہے۔ اسلام کی جو صورت ہے وہ امن والی ہے، وہ وحشت والی نہیں ہے۔ لیکن میں ان تمام پارلیمنٹرین کو اور تمام پارلیمنٹ کے تمام کردار کو بھی موضوعی بحث بناتا ہوں اور میں گلہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کام نہیں کیا اور مجھے مانا غفلت، اب بندوق کے نوک پر وہ کام کیا جا رہا ہے جو پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا چاہیے تھا۔
ٹھیک ہے، ایک اب جی جی جی،
اب اس صورتحال کے اندر مطالبہ تو ٹھیک ہے، طریقہ کار پر الجھ کر ایسا نہ ہو کہ صحیح مطالبہ ہم سے رہ جائے، مطالبے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا جائے، آئین کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آئین کو نہ ماننے، اس آئین کے اندر فلیکسیبلی ہے، اتنی گنجائش موجود ہے کہ انشاءاللہ عزیز تمام چیزیں آ جائیں گی۔
لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں طالبان آئین کو نہیں مانتے، مولانا سمیع الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو ذرا ان دونوں کے بیانات پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ آپ ان کے قریب بھی ہیں، کہ جب کوئی مانتا ہی نہیں کسی چیز کو، جب طالبان آئین کو نہیں مانتے تو وہ بالادستی کی جنگ کیسے لڑ رہے ہیں؟ اس کی
طالبان کو تو میں جانتا ہوں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔
اچھا،
ان کو سمجھانا پڑے گا وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ وہ بہت زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں، وہ آئین کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ایک خواہش ہے کہ خارجہ پالیسی کی ریوزٹ ہونی چاہیے، اسلامی شریعت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطالبہ صحیح ہے، طریقہ کار پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ طریقہ کار کو بنیاد بنا کر وہ جو اساسی مطالبہ ہے اس کو کنڈیم کریں۔
علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، ابھی مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ اگر طالبان کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور مطالبہ ہے نفاذ شریعت کا، یہ بات طالبان نے بھی کی، کل بھی بیان آیا، مولانا عبدالعزیز صاحب بھی یہی کہتے ہیں، تو جو طریقہ کار ہے نفاذ شریعت کا، اتفاق ہے، اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟
دیکھیے بی بی، بات یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑی حوصلہ افزا بات کر دی، وہ کہتے ہیں ان کے سمجھانے سے سمجھ جائیں گے، تو بسم اللہ پیش رفت کریں۔ لیکن جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو شریعت کا مطالبہ ہے، تو یہ میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ کلمۃ الحق یراد بہل باطل، کلمہ صحیح ہے، مراد باطل ہے۔ کون لائے گا، کس طریقے سے لائے گا؟ 18 کروڑ عوام جو مختلف مکاتب فکر، مختلف نظریات، مختلف اسکول آف تھاٹس کے ہیں، اگر یہ طے ہو گیا کہ جس کی بات نہ مانی جائے تو وہ مجبور ہو کے بندوق اٹھا لے گا، اس کا مطلب آپ دوسروں کو سب کو یہ سبق دے رہے کہ جس کا مطالبہ پورا نہ ہو پاکستان میں وہ بندوق لے کے کھڑا ہو جائے. پھر تو یہ تو بڑا آسان سبق حکومت بھی دے رہی ہے اور طالبان بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے مطالبات منوانے ہیں اور آپ کے مطالبات نہیں پورے کیے جا رہے تو چاہے آپ کم ہوں لیکن آپ 19 کروڑ آدمیوں پر اسلحہ لے کے بیٹھ جائیں. پھر بلوچ بھی ٹھیک ہے، ان کے بھی سارے مت مان لیجیے، وہ بھی بندوقیں لے کے لڑ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جواز فراہم کیا جائے، کسی کی دہشت گردی کو شیلٹر دیا جائے. یہ وہی آئین ہے جس کے تحت یہ بنے، جس کے تحت جنرل ضیاء الحق حکومت کرتے رہے. خامیاں اب جو رول ماڈل انہوں نے جن ممالک کے نام لیے، میں ان ممالک کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب جگہ یہ خامیاں موجود ہیں جناب، کسی بھی ملک میں وہ خامیاں، ان خامیوں پہ بات ہوتی ہے. یہ خامیاں خلفائے راشدین کے ادوار پر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا اسلامی دنیا میں، کیا کچھ نہیں ہوتا آیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ جبر کے طور پہ اسلحہ لے کے اٹھے اور جناب وہ کہیں کہ نہیں ہم جو شریعت چاہتے ہیں، جو شریعت بھی ہو جو وہ چاہتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ کیا چاہتے ہیں، 2000 سے زیادہ اسکولوں کو تباہ کرنے کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے کام کریں گے، وہ لوگوں کی تعلیم عام کریں گے، بچوں کو اسکول جانے دیں گے.
ایڈ کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، بالکل ٹھیک.
علامہ طاہر صاحب دیجیے گا، میں
میں علامہ صاحب کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان کے لہجے میں تھوڑی ناراضگی ہے، تھوڑی ناراضگی.
میں آتی ہوں آپ کی طرف،
ایک عرض کرنا چاہتا ہوں.
جی جی میں کہتا ہوں علامہ صاحب کے
چاہتا ہوں،
تھوڑی ناراضگی ہے. ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں نا تو ہم کسی مکتب فکر کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں، ہم پوری قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں. تو چیزوں کو پھر اس طرح دیکھنا چاہیے،
تھوڑی اگر فکر کے نمائندے نہیں کر رہا،
تھوڑی اگر وہ ناراضگی ختم ہو جائے تو بات بہت سنجیدہ چل رہی ہے.
جی علامہ صاحب،
میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے بات کہہ دیتا ہوں، میں ایک منٹ پارس بہن کی غلط فہمی، مفتی صاحب اگر آپ کو میرے لہجے سے ناراضگی لگی میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ یہی کر رہا ہوں کہ اگر بندوق کے ذریعے فیصلے ہوں گے نا تو پھر مجھے بتائیے بات کہاں جائے گی.
میں علامہ طاہر کے بعد بتاؤں گا، میں علامہ طاہر صاحب کے بعد بتاؤں گا.
علامہ طاہر شفیع صاحب جی اپنی بات کیجیے گا. جی
جی میں یہ گزارش کروں کہ دیکھیں خلافت راشدہ کا دور ہمارے لیے نمونہ ہے، اور خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں نے پونی دنیا پر حکومت کی ہے، کہیں پر یہ زور نہیں چلا کہ کسی کی گردن کاٹے. اور میں ابھی علامہ حسن ظفر صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ اس ملک کے اندر آئے، یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے، یہ ان کی بھی خواہش ہے، یہ میری ہے، میری بھی خواہش ہے، یہ مفتی صاحب کی بھی خواہش ہے، یہ آپ کی بھی خواہش ہے،
اسی کے لیے زندگی وقت قربانی دے، جان قربان کرنے کو تیار.
ہم ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مطالبہ میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ خدا کے لیے اس ملک کے ہو امن دے دو. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے یہاں امن ہوگا تو یہاں شریعت آئے گی. اگر یہاں امن نہیں ہوگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے دوار میں حدود اللہ کو کیا معطل نہیں کیا؟ کیا چوروں کے ہاتھ کاٹنے بند نہیں کیے تھے کہ اس وقت قحط ہے اور پہلے علاج ہونا چاہیے؟ ہمیں دیکھیے دین اسلام کو مشق ستم نہیں بنانا چاہیے.
جی
اسلام کے نام پر ہمیں اپنی ذاتی خواہشات کو سامنے نہیں لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بہتر امن کے لیے کوشش شروع ہوئی ہے. اس میں میں یہ آج آپ کے پروگرام کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جب امن پروسیس چلے اس میں اہل تشیع بھی شامل ہونے چاہیے، اس میں بریلوی بھی شامل ہونے چاہیے، اس میں دیوبندی بھی ہوں، اس میں وہ ہمارے مسیحی بھائی بھی ہوں جو بیچارے قتل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ امن سب کے ملنے سے ہوگا. ابھی تو اس کا آغاز ہے، ہم سب دعا کریں کہ اللہ کرے یہ آغاز بہتر ہو جائے.
میں بریک لے لوں، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی بات بھی مکمل کر لیجئے گا، اور یہ بھی بات کریں گے کہ شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کا کیا، ہر کام خود شریعت کے مطابق ہے، اور شریعت کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میں سب کے لحاظ سے اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا، کیسے ہوگی، بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نیوز بیٹ. فیصلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ شریعت کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ جس زمانے میں صرف قرآن و سنت ہی تھے تو اس زمانے میں دیگر مذاہب اسلام تو تھے ہی نہیں نا، تو اس وقت میں آج سب کے لحاظ سے شریعت کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟
یہ اچھا سوال ہے. بخاصر اسلام نہیں، اور مذاہب کے اندر بھی مسلکیں موجود ہیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے
جی،
اور اسلام کے اندر بھی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دور ایسا تھا جس کو قرون اولیٰ کہتے ہیں، خیر القرون کہتے ہیں، پہلے کا دور
جی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اچھا زمانہ میرا ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے، جو اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے ایک ماڈل وہ دور ہے جس کے اندر شیعہ و سنی نہیں ہے، جس کے اندر بریلوی اور دیوبندی نہیں ہے، اور مقلد وغیرہ مقلد نہیں ہے۔ اس دور کو فوکس کر دیا جائے، پھر ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کے بعد تو یہ جواب خود بخود ہی آ جاتا ہے کہ ہم وہاں کوئی دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ اور سنی لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہاں سکالر آتے ہیں اور خیر القرون کی بنیاد بنا کر وہ ایک قانون بناتے ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو پھر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ بات نیک نیتی کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے نیک نیتی نہیں کی، ان کے تمام وہ سفارشات اگر وہ نافذ کر دے تو آج یہ بات نہیں ہوتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے لیے ایک معیاری ادارہ ہے، اس میں شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے سفارشات پر عمل۔
ٹھیک، آپ علامہ طاہر اشرفی صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کی جب بات ہوئی ہے تو ذرا آپ بتائیں گے کہ اس نے اب تک کیا کام کیا ہے، چونکہ جب نفاذ شریعت کی بات ہوتی ہے تو ظاہر طالبان کے مطالبہ جو ہے ان کا، اس کی بھی بات ہوگی، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے اس کا بھی پھر لازمی معاملہ تو آئے گا نا، تو کیسے ہوگی، کون کرے گا، طالبان؟
دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں چاروں مکاتب فکر ہے، اس میں ریٹائرڈ جج حضرات ہوتے ہیں، اس میں دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں، وہاں ایک ریسرچ سینٹر ہے جو ہر معاملے پہ، اور 70,000 سے زائد سفارشات جو ہیں وہ اب تک پارلیمنٹ کو بھیج چکی ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ پارلیمنٹ جس کو یہ کام کرنا ہے، ہم یہ حق تسلیم پارلیمنٹ کا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ان سفارشات پر عمل درآمد کرانے کے لیے قانون سازی کرنی تھی، پارلیمنٹ نے وہ قانون سازی نہیں کی، پارلیمنٹ کو متبادل نظام دینا تھا، بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے متبادل نظام نہیں دیا، حتیٰ کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے مسئلے پر جو فیصلہ دیا، سپریم کورٹ آج اس پہ سٹے دے کے بیٹھی ہوئی ہے
جی۔
کیا سود کا متبادل جو ہے وہ موجود نہیں تھا؟ موجود ہے، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جو جدوجہد آج ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اس جدوجہد کو ایک جگہ یکجا کرنے کی ضرورت ہے، علماء کو اپنی آواز میں زور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کردار و عمل سے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا، اگر اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام آئے گا، تو پھر سیدنا عمر بن خطاب کے اس قول کو یاد رکھیے کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مرے گا تو عمر جواب دے ہوگا۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہاں تو انسان مر رہے ہیں، یہاں تو بچیاں جو ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں
جی،
جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، یہاں بیٹا پڑھ جاتا ہے تو تعلیم کے لیے دھکے کھاتا ہے، دادا مقدمہ کرتا ہے، پوتا جو ہے وہ انصاف کے لیے دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں جانے والے لوگوں نے جو، میں معذرت کے ساتھ مفتی صاحب سے بھی اور باقی دوستوں سے بھی، کہ جو اسلام کے نام پر گئے یا جو ایک ڈکٹیٹر اسلام کے نام پر بیٹھا رہا، انہوں نے بھی دین اسلام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اس لیے
نفرتیں
بڑھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس راستے کو اختیار کروں جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس راستہ ہے، اور میں قتل و قتال پہ اتر کے ان بے گناہوں کو قتل کروں کہ جن کی خون کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بھی زیادہ بتائی۔
یعنی علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، کیا آپ علامہ صاحب کی بات سے اتفاق کریں گے؟ اور ساتھ ساتھ جب ہم نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں تو کیا نفاذ شریعت کا مطلب صرف شرعی سزاؤں کا ہونا ہے، یعنی کہ خون کا بدلہ خون، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے؟
دیکھیں، بات یہ کہ علامہ صاحب کی باتوں سے تو کوئی بے وقوف آدمی اختلاف کر سکتا ہے جو انہیں باتیں کی ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کا دل رکھنے والا، اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، انسان انس سے محبت سے، یہاں تو مسلمان کی بات ہی نہیں۔ مدینہ فاضلہ جب تشکیل دیا ہے پیغمبر خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں جتنی بھی اکائیاں ہیں چاہے وہ یہودیوں کی بھی ہوں، تو پہلے تو آپ نے اس کے سماجی احکامات تو 23 سال میں وقفے وقفے سے آئے ہیں نا
جی.
پہلا 10 تو انسانیت کا دیا جاتا تھا کہ بھائی انسان انسان کے خون کا احترام کرے، اس کی جان کا احترام کرے، اس کی مال کا احترام کرے، پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہو. آج تو پڑوسیوں سے بھی ڈر لگتا ہے. تو یہ بات طے ہے کہ دیکھیں، اور جب بھی اس ملک میں کوشش کی گئی ہے نا اتحاد کی طرف قدم بڑھانے کی، تو بڑی معذرت کے ساتھ میرے پاس بڑے اس کے لیے دلائل موجود ہیں کہ انہی خفیہ ہاتھوں نے کبھی مذہبی طاقتوں کو بیٹھنے نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ علماء اور یہ مذہبی جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں تو یہ پارلیمنٹ پہ اپنے کھیل نہیں کھیل سکتے جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اس پہ تو سب کا اتفاق تھا. اور ہر دور میں 51 سے لے کے 47 سے لے کے آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان بننے کی تحریک میں اگر یہ تمام مکاتب فکر اکٹھا نہ ہوتے انسان کیسے وجود میں آتا. جتنی بھی تحریکیں اس کے بعد چلی ہیں، جتنے مکاتب فکر کے میرے بھائی نے علامہ صاحب نے نام لیے ہیں، مفتی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی ایسا وقت پڑا ہے یہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ مل کر انہیں مسائل سے نکالا. لیکن آج سازش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی وحدت کی طرف اتحاد کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے سانحات ایسے واقعات وجود میں آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم ایک دوسرے سے دور دنیا میں کھڑے ہوئے.
ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا اس نفاذ شریعت کی جنگ میں، کیا ان کا خون آپ کے خیال میں ریاست معاف کر سکتی ہے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے نتیجے میں؟ کیا ان کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے اس طرح کے کاموں کو؟
جی بہت چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا تھا سا طالب علم ہوں
جی.
لیکن یاد رکھیے کہ اس ریاست کو تو کسی بھی طرح سے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بے گناہ، چاہے وہ کسی بھی مکتب کا، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سپاہی ہو، پولیس کا ہمارا بےچارہ 4-5 ہزار روپے لینے والا سپاہی ہو یا مزدور ہو، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، جو بے گناہ مارا گئے ہزاروں لوگ، اس ریاست نے ایک تو یہ زیادتی کی ہے. بہرحال میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے گوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ مذاکراتی کمیٹی بناتے وقت کم از کم کوئی ایک دو افراد تو ایسے ان لوگوں کے بھی لے لیے جاتے کہ بھائی جن کے جو زخمی ہیں، جن کے دل دکھے ہوئے ہیں، جو لہجہ ظاہر ہوتا ہے تو ہمارے مفتی صاحب اعتراض کرتے ہم پر کہ ان دکھی دلوں کو بھی انہیں ساتھ رکھنا تھا نا، ایک پیج پہ لانا تھا، ان کو بھی کسی مشورے میں شریک کر لیا ہوتا کہ بھئی آپ کے بھی ہزاروں مرے اہل سنت، جیسے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا کہ بالآخر بعد میں یہ کرنا ہے تو جو کام آپ کو بعد میں کرنا ہے وہ آپ پہلے کر لیتے تو یہ بے اعتمادی کی فضا تو نہ پیدا ہو کم سے کم.
ٹھیک ہے مفتی
کے فیصلے میں یہ عرض کروں گا
جی،
ایک سیکنڈ میں یہ عرض کروں کہ حضرت علامہ صاحب دعا آپ بھی کریں، دعا میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ امن کی ٹیبل پر تو آ جائیں. پہلے ان کو امن کی ٹیبل پر لانے کی جدوجہد ہو رہی ہے، اور اگر وہ امن کی ٹیبل پر آئیں گے ہی نہیں تو آپ اور میں یا کوئی اور کیسے بیٹھ جائے گا. اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے. ابھی تو ان کی کامیابی بھی مجھے بڑی دور نظر آتی ہے.
کیوں دور نظر آ رہی ہے؟ آپ مایوس کیوں ہیں اس چیز سے؟
نہیں میں مایوس نہیں ہوں، میں تو بڑا خوش ہوں. آج مجھے وزیرستان سے یہ جو خبر ملی کہ وہاں پہلا مرحلہ بڑا اچھا طے ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے بارڈروں کے اوپر جو کیمپ بنائے جا رہے ہیں، جہاں پر تکفیریوں کو اور جہاں پر پاکستان اور اسلام دشمنوں کو جمع کیا جا رہا ہے، وہ مذاکرات کو کامیاب نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے. اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب، ابھی جو علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے بات کی کہ جو کمیٹی ہے اس میں کچھ اس طرح کے لوگوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا، تو ایک سوال ہے صرف کہ طالبان کی کمیٹی ہو یا جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہو، دونوں میں کوئی خاتون کیوں نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 51% خواتین پر مشتمل ہے، تو کیا خواتین کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا شریعت میں خواتین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟
خیر میں تو عذر کروں گا، اس سے پہلے ایک بات کروں گا. میرے بھائی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے کہ مذہبی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں کردار ادا نہیں کیا. میں اس کی یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین کا اسلامی شکل موجود ہے اور آپ اس کا حوالہ دیں اسلامی ہے، یہ تو مذہبی جماعتوں کا کردار ہے. اور ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ کس وقت مذہبی جماعتیں کے ووٹ کو ضائع نہیں کیا اور ان کی آواز اور ان کی رائے کا احترام ہو. ہاتھ مروڑ کر ان سے سیٹیں لی گئیں، لوگوں نے ووٹ دیے
جی،
لیکن لوگوں کو پسند نہیں تھے تو لہٰذا انہوں نے ایسا کر دا. ہمیں مشکل سے یہاں پر ایک موقع ملا تھا صبح سر میں، اب جو خیبر پختونخوا ہے وہاں صوبائی حکومت تھی، تو ہم نے دیکھا کہ کیا کیا جائے. بہت ماہرین کو جمع کیا، ججز کو، وکلا کو، تو ہم نے ایک حسبہ بل بنایا. حسبہ بل تو ہم نے پاس کر دیا، گورنر نے سائن بھی کر دیا، اب اس کو قانون کا حصہ بننا چاہیے تھا. تو جنرل مشرف ذاتی حیثیت میں اس کے خلاف افتخار چودھری کے پاس گئے، جی جو بعد میں دو مختلف ہوئے
جی.
اور افتخار چودھری نے یہ ڈسین کیا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہماری کوششیں تو ہیں, یہ آج کل جو رونق نظر آ رہی ہے وہ تو ہماری کوششیں ہیں, لیکن ایک دن بھی ہمارے رائے کا احترام نہیں کیا, لوگوں کی رائے کا احترام. اور لوگوں کے رائے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو نہیں اندازہ ہمارا پاکستان دو لخت ہو گیا, اور دوبارہ بھی ایسے ہی ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں,
آپ نے بات کی,
لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا. یہاں سیکولر طبقہ ہے اور سیکولر طبقے کا ووٹ بہت کم ہے, اور وہ تقسیم ہے. مذہبی ووٹ ہے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے, سٹیک ہولڈر کی طرف سے, ان کو آگے. پھر اقتدار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اقتدار ہوتا ہے میاں نواز کے پاس ہوتا ہے.
یہ بھی تو سوال ہے نا کہ اس پہ سب متفق تھے کہ نہیں, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. علامہ صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہ خاتون والا
میں کہتا ہوں کہ میں اس کا یوں جواب دیتا ہوں کہ اس کمیٹی کو اور زیادہ جامع ہونا چاہیے تھا, اور ہم نے اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ شروع کے اندر ان کا کام متاثر نہ ہو جائے, لہٰذا جیسی کیسی کمیٹی ہے کہ ہم نے کہا
ہونا چاہیے. علامہ حسن زفر صاحب, آخری بات صرف یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کمیٹی میں خواتین کے شامل نہیں کیا گیا, اس کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا, تو جب شرائط کے مسودے میں ان کے لباس کے حوالے سے بات, ان کے احترام اور ان کی تعلیم کے حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے؟
جی تعلیم نہیں, پورے پورے حصے کی میں بات کرتا ہوں, آپ کو دلیل دیتا ہوں. امہات المومنین میں سے ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
جی,
اور ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. مجھے بتا دیں کوئی کہ ان کو شریعت سے ان دو ہستیوں کو نکالے بغیر کس کی شریعت مکمل ہو رہی ہے بھائی؟ پوری ڈیپینڈ احادیث روایات اور سب کچھ اس پہ ہو رہا ہے, سب کچھ ان کے اوپر ڈیپینڈ
کر رہا ہے.
کی بات کریں کہ خواتین کو نہ لیا جائے, کون سا زمانہ ایسا ہے کہ جب خواتین کو اہمیت نہیں دی, اور بالکل اس طرح سے کہ پردے میں رہ کے ایک طرح سے ہدایات کا سلسلہ جاری ہے. یہ تو میں نے دو کا نام لیا, تیسری ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا, کتنے بڑے بڑے جناب.
آج تو نبی صاحب فاروقی لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
نہیں میں ایک دیکھیے, میں ہر ایک آپ نے جو بات کی میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں.
جی جی
میں سب کے لیے بات کر رہا
ہوں. ٹائم ختم ہو گیا جی, طاہر شفیع صاحب جلدی سے پلیز.
پہلی بات تو یہ کہ عورت اسلام میں سر کا تاج ہے, پاؤں کی جوتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے. خوشخبری ہے, بشارت ہے, امتحان نہیں ہے. دوسرا مفتی صاحب, میں نے یہ نہیں کہا کہ دینی طبقے نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا دینی طبقہ مزید مؤثر انداز میں کام کر سکتا تھا, وہ نہیں.
علامہ طاہر اشرفی صاحب, علامہ حسن زفر نقوی صاحب, بہت شکریہ.
ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر آئین پاکستان قرآن و سنت کو قبول کرتا, انکار نہیں کرتا
جی,
اگر نیک نیتی ہو تو اس آئین کے ذریعے بھی شریعہ کو نافذ کیا جا سکتا.
بہت پوزیٹو بات, بہت شکریہ آپ کا مفتی کفایت اللہ صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا. اب سوال یہ ہے کہ کیا برے طالبان, اچھے طالبان اور بہت اچھے طالبان مذاکرات کے بعد کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.